آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں آگاہ کیا اور ہمیں بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ میں دیکھوں کہ ایک شخص تم میں سے پیٹ بھرے ہوئے آرام دہ بستر پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو صرف وہی مانیں گے جو اللہ کی کتاب میں ہے اور اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے. تو یہ دراصل آپ کا وہ ہمیں انفارم کرنا تھا, پہلے سے اس خطرے سے آگاہ کرنا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے دنیا میں جو یہ کہیں گے کہ صرف قرآن کافی ہے اور ہم سنت کو اور حدیث کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو مانتے نہیں. تو اس حدیث سے بھی حجیت حدیث کے بعد میں ایک دلیل ملتی ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورد نفسه وزن عرشه ومداد کلماته سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا رب العالمين جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرما, ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. یا اللہ دنیا کی حقارت ہماری نظروں میں واقعی راسخ کر دے. یا اللہ دنیا کو ہم صرف اتنی اہمیت دیں جتنی اہمیت کے قابل ہے یہ, اور آخرت پر اتنی توجہ دیں جتنی توجہ کے وہ قابل ہے. اللہ ہمیں اپنے اس گھر کے لیے بہترین ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق دے. یا اللہ تو ہمارے دلوں کے بخل کو دور کر دے, ہم سے نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام دے. یا رب العالمین تو ہمارا حامی و مددگار ہو جا, تو ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے, تو ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچا لے. یا رب العالمین تو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے, تو ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ تو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کر دینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. ہم باب نمبر 55 پڑھ رہے تھے جو دنیا میں زہد کی فضیلت اور دنیا کو کم حاصل کرنے کے اوپر رغبت دلانے کے بارے میں تھا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی اللہ تمر علی ثلاث لیال وعندی منہ شیئ الا شيء ارصده لدين. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں, آپ نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو مجھے اس بات میں خوشی ہوگی کہ مجھ پر 3 راتیں نہ گزریں کہ میرے پاس اس سے کوئی چیز موجود ہو مگر جس قدر قرض کی ادائیگی کے لیے روک رکھوں. یہاں دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلی اخلاق اور دین کی محبت اور شوق کا ذکر کیا گیا ہے جو انہیں خدا تعالی کی اطاعت میں تھا. اس کا کیا یہ مطلب بنتا ہے کہ آپ کے امتیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ نہیں, آپ کے امتیوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا قانون وراثت اسی چیز پر مبنی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے اولاد کے لیے کچھ پس انداز کر جاؤ. اور اسی طرح ایک موقع پر حضرت جابر نے اپنا سارا مال اللہ کے رستے میں دینے کا
جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا مت کرو. جب انہوں نے آدھے کا ذکر کیا تو آپ نے پھر بھی اجازت نہیں دی. پھر انہوں نے کہا کہ تیسرا حصہ, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تیسرا حصہ, لیکن تیسرا بھی بہت ہے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اعمال آپ کے لیے خاص تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ ایسی چیزیں واجب تھیں جو آپ کے دوسرے امتیوں کے لیے نہ تھیں. جیسے تہجد کی نماز آپ کے لیے فرض تھی لیکن ہمارے لیے نفل ہے. جیسے ازواج مطہرات کے سلسلے میں آپ کو تعدد ازواج کی اجازت حاصل تھی لیکن عام امتیوں کے لیے نہیں ہے. تو کہیں پر آپ کی رخصتیں زیادہ ہیں, کہیں پر آپ کے واجبات زیادہ ہیں. تو اسی سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شوق اور اپنی محبت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ برابر بھی سونا ہو تو مجھے اس کے جمع کرنے کی بنسبت اسے خرچ کر دینے میں زیادہ خوشی حاصل ہوگی. اور یہ ایسی بات نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے کے طور پر کہہ رہے تھے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے دل ہی کے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِي إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ. اور حضرت ابو ہریرہ ہی سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے معمولی حیثیت کا ہے, اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اونچے ہیں. بس اس سے یہ مناسبت قائم رہے گی کہ تم اللہ کی اس نعمت پر جو تمہیں حاصل ہے حقیر نہ سمجھو گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان کو ان نعمتوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جو اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو ملی ہوں, نہ کہ ان کی طرف جو اپنے سے زیادہ ہوں, کیونکہ اس طرح انسان کو اپنے پاس جو نعمتیں ہیں وہ حقیر معلوم ہوں گی, اور اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کر پائے گا. لیکن انسان اگر اپنے سے بدتر حال میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس سے شکر کے جذبات زیادہ بڑھ جاتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کا احساس زیادہ ہوتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں. اور بخاری کی روایت میں ہے, جب تم میں سے کوئی انسان ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور خوبصورتی میں اس سے بڑھا ہوا ہو تو وہ اس انسان کی طرف بھی ضرور دیکھے جو اس سے کم درجے کا ہے, تاکہ بیلنس ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا, تائس عبد الدینار والدرہم والقطیفتی والخمیصتی ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرض, رواہ البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تباہ و برباد ہو گیا وہ انسان جو مال و دولت, دینار اور درہم اور سیاہ چادر اور دھاری دار چادر کا غلام ہے. اگر اسے کچھ مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے, اور اگر اسے کچھ نہیں ملتا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی انسان کو اللہ ہی کا بندہ ہونا چاہیے, درہم و دینار کا بندہ نہیں یا کپڑوں کا بندہ نہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ درہم و دینار تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ والقطیفتی والخمیصتی, کہ سیاہ چادر اور دھاری دار چادر کا غلام, یعنی کپڑوں میں ڈیزائنز اور کپڑوں کے مختلف سٹائلز اور مختلف ورائٹی کا جو غلام ہے, کہ ایک اگر ہے اور دوسرا نہیں تو اس کے پیچھے ہی اپنی ساری نعمتوں کو بھول جائے اور صرف انہیں یاد رکھے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے, تو اس سے انسان کے اندر شکر پیدا نہیں ہو سکتا. اور اس میں عورتوں کے لیے تو بہت ہی سمجھنے کی بات ہے اور بہت ہی بڑا میسج ہے کہ ہماری بھی دلچسپی زیادہ سے زیادہ انہی چیزوں کی طرف ہوتی ہے جن میں عموماً مشغول ہو کر اس سے بڑے درجے کے بلند مقاصد جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو گیا, یعنی اگر انسان کا اٹھنا بیٹھنا, اس کی سوچ, اس کی زندگی صرف انہی چیزوں کے لیے ہو کر رہ جائے تو اس نے اپنی زندگی سے, اس نے اپنی صلاحیتوں سے, آنکھ دل دماغ جو اللہ نے اس کو عطا کیے, صحیح فائدہ نہیں اٹھایا. اور اسی طرح اگر انسان ان چیزوں میں پڑا رہے تو آخرت کی یاد کم سے کم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ نے اپنے کمرے میں ایک پردہ لٹکایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید نماز کی حالت میں اس کے اوپر نگاہ پڑ گئی اور آپ تھوڑے لمحے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے عائشہ اس کو اتار دو کیونکہ اس نے مجھے اللہ کی یاد سے یعنی اس سے ذرا ہٹا دیا. تو کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو اس کی اصل سے ہٹا دے یا اس سے مشغول کر دے یا اس کا درجہ دوسرے نمبر پر چلا جائے تو یہ چیز انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے نقصان کا باعث ہے. آخرت کے لحاظ سے اس لیے نقصان کا باعث کہ انسان آخرت میں دنیا میں اپنے ہر اس لمحے کے اوپر یعنی گھنٹے اور منٹ اور سال تو دور کی بات ہے اس لمحے پر بھی افسوس کرے گا, حسرت سے ہاتھ ملے گا جو اس نے ضائع کر دیے کیونکہ وہ اتنی بڑی دولت ہوگی کہ جو کسی چیز کے خریدے بھی خرید نہ سکے انسان. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رأیت سبعین من اہل صفۃ ما منہم رجل علیہ رداء اما ازار و اما کساء قد ربطوا فی اعناقہم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاري. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے 70 آدمیوں کو دیکھا کہ ان میں سے کسی ایک شخص پر بھی چادر نہ تھی یا صرف تیبن یا صرف چادر جس کو انہوں نے اپنی گردنوں میں باندھ رکھا تھا, بعض تیبن نصف پنڈلی تک تھے اور بعض ٹخنوں تک. پس وہ انسان جس کا تیبن چھوٹا ہوتا وہ اپنے تیبن کو اپنے ہاتھ کے ساتھ پکڑ رکھتا تاکہ وہ ننگا نہ ہو. یہاں پر اصحاب صفہ کی خستہ حالی کا ذکر کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اصحاب صفہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو اپنے کام کاج, اپنی تجارت, اپنی زراعت اور اپنے دیگر زندگی کی دلچسپیاں چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور وہاں دن رات رہتے. مسجد نبوی کے ارد گرد جگہ بنی ہوئی تھی کہ جہاں دن بھی اور رات بھی وہاں رہتے اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سارا علم حاصل کر رہے تھے جو آپ دن رات لوگوں کو سکھا رہے تھے. اور انہی میں سے پھر وہ افراد سامنے آتے ہیں جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو یمن کے قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور 3-4 سال تک مسلسل پر آپ ہی کی خدمت میں دن رات رہتے ہیں. اور جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہم پر ان لوگوں کو بھیجنا ہوتا تو آپ انہی میں سے, کیونکہ سٹینڈنگ آرمی اور تو کوئی تھی نہیں, انہی لوگوں میں سے آپ کچھ لوگ روانہ کر دیا کرتے تھے دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ جن کے اپنے گھر بھی مدینہ کے اندر تھے. ان لوگوں کی غربت اور ان کی مفلسی کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہ خود کچھ کما نہ سکتے تھے اور کھانے پینے کے معاملے میں بھی اتنا نہ ہوتا تھا کہ ان کے اوپر پورا آ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اس حال میں ہوتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے, جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے اتنی مشقتیں اور اتنی قربانیاں کر کے علم کو حاصل کیا. حضرت عائشہ بھی خواتین میں سے ہے کہ جو بہت زیادہ احادیث روایت کرتی ہیں, بلکہ تمام خواتین میں آپ کا مقام اونچا ہے, لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تمام صحابہ کرام کے مقابلے میں حدیث کی روایت میں پہلے درجے پر آتا ہے. تو حضرت عائشہ بعض اوقات حضرت ابو ہریرہ سے کہا کرتی کہ ابو ہریرہ تم نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سن لی جبکہ یہ مجھے نہیں پتا چلی. یعنی یہ کیسے ہو سکتا کہ تم جانتے اور میں نہیں جانتی. یعنی ایک طرح سے علمی مقابلہ بھی اور علم کے بارے میں شوق کا بھی اظہار ہوتا ہے. تو اس پر حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ میں تو دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا اسے لکھتا رہتا تھا, لیکن آپ کو اپنی زینت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لباس اور اپنے بناؤ سنگار میں جو وقت لگتا تھا وہ آپ کو اس علم سے غافل کر دیتا تھا جبکہ مجھے ایسی کوئی مجبوری نہ تھی. یعنی خاص طور پر وہ اس چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایک ایک لمحے کو وہ اپنے لیے قیمتی سمجھتے, اور حقیقت یہ ہے کہ انہی لوگوں کے طفیل پھر علم آگے بڑھا اور ہم تک پہنچا, اور ہم ان کے دراصل مرہون منت ہیں کہ جنہوں نے ہر طرح کی قربانی کی, ورنہ کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ جائے اور اپنا کام کاج کرے, تجارت کرے, پیسہ کمائے, دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ رہے. لیکن انہی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ تھی کہ ہم اس ساری چیز سے مستفید ہو رہے ہیں آج. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ حدیثوں کے بعد حضرت ابو ہریرہ کا نام لازمی طور پر اس میں شامل ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہاں پر 70 اصحاب صفا, یعنی ان کی تعداد صرف 70 نہ تھی, 300-400 کے قریب تھی, اور اس میں یہ وجہ بھی ہو سکتی کہ باقیوں کا حال اتنا خستہ نہ ہو, کیونکہ ان کے پیچھے فیملیز کا اثر ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ان کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو مل جاتا ہو, ان کے خرچے کا انتظام ہوتا ہو, یا پھر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اموال وقف کیے گئے تھے اس میں سے ان لوگوں پر خرچ کیا جاتا تھا اور پھر بھی کچھ باقی بچ رہتے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مَن یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے, تو اس وقت حضرت ابو الدرداء کو یہ آیت سنی اور انہیں معلوم ہوا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے. تو انہوں نے کہا آپ لائیے اپنا ہاتھ. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ میں اپنا باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود یہ حدیث روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء کے اس باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت تھے, ان کا گھر بھی اسی باغ کے اندر تھا اور ان کے بیوی بچے بھی وہیں رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور پھر ابو الدرداء فوراً اٹھ کر جاتے ہیں اور باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو پکارتے ہیں کہ اے ام الدرداء باہر چلی آؤ, اس لیے کہ میں نے اپنا یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے. تو اس پر وہ کہتی ہیں کہ ابو الدرداء تم نے نفع کا سودا کیا, اس میں کتنا بڑا رول ہے, اور کتنا وہ بھی اجر میں شریک ہوتی ہیں کہ اپنے شوہر کو انکریج کرتی ہیں کہ ہاں تم نے بہت اچھا کیا, اور پھر اپنا سامان اور مال و متاع اٹھا کر وہاں سے باہر نکل آتی ہیں. تو اس طرح کے جو باغات ہوتے تھے, اس طرح کی جو زمینیں ہوتی تھیں, ان کی آمدنی جو تھی وہ پھر کہاں جاتی تھی, کن کے اوپر لگتی, ان لوگوں کے اوپر بھی استعمال ہوتی, اور اس کے علاوہ مختلف غزوات اور مختلف جنگوں میں جو مسلمانوں کو سرمایہ چاہیے ہوتا تھا, جو چیزیں استعمال کرتے تھے ان میں بھی, یعنی فی سبیل اللہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا. اور فی سبیل اللہ میں صرف عام معاشرے کے فقراء اور غرباء نہیں آتے تھے, بلکہ ایسے لوگ جن کا تیسرے پارے میں شاید آپ نے پیچھے پڑا ہو کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں گھیرے گئے کہ وہ اتنی ہمت نہیں پاتے کہ وہ اپنے لیے کچھ بھاگ دوڑ کر سکیں, اپنے لیے کچھ کمائی کر سکیں, تو ان لوگوں پر بھی جو استعمال کیا جائے, خواہ وہ اپنے گھروں میں کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو لیکن جب دین کے رستے پر نکلے تو ان کا حال تنگ ہو گیا, تو وہ بھی اس کے مستحق ہیں, اور ان پر خرچ کرنا بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہوتا ہے. اگلی حدیث, وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. مسلم کے لیے اس لیے قید خانہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سی اس کو پابندیاں ہیں, بہت سے کام وہ جو اس کی خواہش کہے بھی خواہش نفس تو وہ نہیں کرنا چاہتا, اپنے اوپر رکاوٹ رکھتا ہے. جیسے کوئی بھی شخص جو کسی جیل یا قید خانے میں ہوتا ہے تو اندر باہر آنے جانے میں اسے پابندی ہوتی ہے, مرضی کا کھانا نہیں ہوتا, مرضی کا پہن نہیں سکتا, مرضی کے لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا, مرضی کی کتابیں نہیں پڑھ سکتا, یعنی اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی بلکہ ہر چیز کے اوپر ایک طرح سے پابندی عائد ہوتی ہے. بالکل اسی طرح مومن کے لیے اس دنیا میں بہت سی ایسی پابندیاں ہیں کہ جنہیں وہ اختیار کرتا ہے تو کل آزادی یعنی جنت کی آزادی سے پھر متمتع ہوتا ہے. اور کس کی جنت ہے؟ کافر کے لیے جنت ہے, یعنی جنت اس معنی میں ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کو جیسے چاہے پورا کرے, حلال اور حرام کی اس کو پرواہ نہیں, کسی چیز پر قدغن نہیں, کسی چیز کے اوپر کوئی پابندی نہیں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کے وسائل کو بھی جیسے چاہے لوٹ مار کرے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور ایک اور چیز اس میں یہ بھی آتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کا بندہ ہے, اور اس کے ساتھ یہ کہ کافر کے لیے جنت ہے, یعنی اس کو کسی طرح جواب دہی کا کوئی احساس نہیں, کسی طرح کی کوئی فکر نہیں, لہذا وہ یوں سمجھتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. نیوز پیپر میں شاید آپ نے بھی پڑھا ہو کہ ایک ریسرچ ہوئی ہے امریکہ میں, اور اس ڈاکٹر کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا ہے, کہ جس نے 200 مریضوں کے اوپر اپنی تحقیق کی ہے, اور تحقیق کیا تھی کہ مرنے کے وقت ان کی حالت کیا ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ کسی مذہب پر یقین رکھتے ہیں وہ مرتے وقت کم دباؤ کا شکار ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو کسی بھی مذہب یا کسی طرح بھی خدا پر یقین نہیں رکھتے، وہ نزا کے عالم میں شدید دباؤ کا شکار ہوتے اور شدید خوف کا شکار ہوتے ہیں. لہذا لوگوں کو خوف سے نجات دلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہب کی طرف رجوع کریں. اب اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کون سا مذہب ہے اور کون سا نہیں، لیکن ایسے لوگ جو مذہب کو افیون سمجھتے تھے اور مذہب کو ایک غیر ضروری چیز سمجھتے اور مذہب کو ایک انسان کے آزادی کے خلاف سمجھتے تھے، وہ بھی آخر کار اپنے منہ سے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ مذہب انسان کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ ان ممالک میں جہاں زندگی کی ہر سہولت موجود ہے لیکن خودکشی کا ریٹ سب سے زیادہ ہے، تو اس کی بھی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ صرف مادی زندگی کی ضرورتیں انسان کی خوشی کا سامان نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کی روح بھی ایکولی محتاج ہوتی ہے اس چیز کی کہ اس کی بھی کوئی غذا ہو اور اس کی بھی کوئی ضرورت ہو. لہذا یہ دیکھا گیا کہ تھرڈ ورلڈ، جہاں کی اکثریت جو ہے وہ کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہاں غربت اور افلاس اور بھوک اور ننگ ہونے کے باوجود بھی خودکشی کا ریٹ کہیں نیچے ہے بنسبت ان ممالک کے جہاں پر زندگی کی ہر سہولت میسر ہے. پھر اگر انسانی زندگی کا مقصد صرف جسمانی راحت اور آرام اور سکون ہی حاصل کرنا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے. لہذا اللہ کی طرف رجوع اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ کے دین سے تعلق ایسی نعمتیں ہیں کہ جس انسان کو میسر آ جائیں اس کے لیے غموں اور تکلیف میں خود بخود کوئی نہ کوئی رستہ نکلنے لگتا ہے. پھر اسی طرح فرمایا کہ وَأَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ كَبَيَّ فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ رواه البخاري قالوا في شرح هذا الحديث معناه لا تركن الى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها الا بما يتعلق به الغريب الذي يريد الذهاب الى اهله وبالله التوفيق. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر یا راہگیر رہتا ہے. اور عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی تندرستی کے زمانے میں بیماری کے زمانے کے لیے تیاری کرو اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کرو. علماء اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طرف میلان نہ کرو اور دنیا کو مسکن نہ سمجھو اور نہ اپنے آپ کو دنیا میں لمبا عرصہ رہنے کی آرزویں بتاؤ، یعنی نہ بتاؤ اور نہ اس کا زیادہ اہتمام کرو. دنیا کے ساتھ تمہارا تعلق صرف اتنا ہو جتنا کہ ایک مسافر آدمی اپنے وطن کے غیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور دنیا میں ان چیزوں کے ساتھ مشغولیت اختیار کرو جن کے ساتھ وہ مسافر آدمی مشغول نہیں ہوتا جو اپنے اہل و عیال کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہو. حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا، یعنی بعض اوقات آپ کا طریقہ ہوتا تھا کہ آپ ہاتھ کسی کا پکڑ لیتے تھے، بعض اوقات آپ سوال کرتے تھے اپنے مخاطب سے، بعض اوقات ایک کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے، اور یہاں دونوں کندھوں پہ ہاتھ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو آپ نے الرٹ کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں، کندھے کو سب تپا دیتے ہیں یا کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اور جس شخص کے کندھے پر آپ ہاتھ رکھ دیں گویا اس کو پوری طرح آپ نے اپنی طرف متوجہ کر لیا. اور آپ دیکھیں کہ انسان کے کندھوں کے پاس کوئی چیز ہو تو بہت بوجھ اور اپنے لیے ایسے اس کے احساسات ہوتے ہیں کہ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اس کا مطلب ہے کہ پوری طرح ان کو اپنے سامنے لے آئے اور ان کو الرٹ کیا اور فرمایا کہ دیکھو اے ابن عمر، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا راہگیر رہتا ہے. اب دیکھیں کہ مسافر خواہ کتنے ہی اعلیٰ ترین درجے کے ہوٹل میں رہ رہا ہو، کتنے ہی آرام کی جگہ پر رہ رہا ہو لیکن اس نے اس ہوٹل کو یا اس جگہ کو اپنا گھر نہیں سمجھا کبھی، بلکہ اس کا دل اس سے اچاٹ ہی رہتا ہے اور وہ ان ساری نعمتوں کو عارضی سمجھتا ہے، ان میں وہ اپنا دل لگا کر اپنے گھر کو اور اپنے وطن اور اپنی اصل کو نہیں بھولتا۔ بالکل اسی طرح ایک اللہ کا بندہ دنیا میں خواہ کتنے ہی آرام اور کتنے بھی سکون اور کتنی بھی نعمتوں میں ہو، لیکن وہ اپنے آخرت کے گھر کو نہیں بھولتا۔ اسے یہ یقین ہمیشہ غالب رہتا ہے کہ یہاں پر میں تو تھوڑے دن کے لیے ہوں اور آخرت ہی دراصل میرا گھر ہے اور وہیں جا کر مجھے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، لہذا وہ اس کی طرف سے غافل نہیں ہوتا۔ ایسا فرمایا کہ مسافر یا راہگیر کی طرح رہتا ہے، یعنی بہت زیادہ سامان اکٹھا نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، اپنا مکان ہوتا ہے، اپنی جگہ ہوتی ہے، تو ہر چیز لالا کے بھرتا رہتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں، ہر چیز وہاں سمیٹ لیتا ہے۔ لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب جاب کے کسی ایسے حصے میں یا کسی ایسی جگہ پر انسان ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہاں سے پھر ٹرانسفر ہونا ہے، یہاں سے پھر آگے جانا ہے، تو غیر ضروری چیزوں کو وہ اکٹھا نہیں کرتا کہ پھر یہاں سے نقل و حرکت میں بہت مشکل ہو جائے گی، اور عقل مند انسان ایسا ہی کرتا ہے۔ لیکن اور اسی سے پھر دنیا کی مثال بیان کی گئی کہ ایسا شخص دنیا میں رہتے ہوئے غیر ضروری چیزوں کی طرف نہیں نکلتا، غیر ضروری چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنے ضروری کاموں کو پہلے نپٹاتا ہے اور وہ چیز اکٹھا کرنے اور سمیٹنے کی فکر میں رہتا ہے جس سے وہ اپنی اگلی زندگی اور اپنے اگلے سفر کو آرام دہ بنا سکے جو ہمیشہ کا ہے۔ یا اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ کچھ لوگ ملک سے باہر دوسری جگہوں پہ جا کے کام کاج کرتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی اپنے وطن واپس آ جاتے ہیں، تو وہاں رہتے ہوئے اپنے سارے پیسے کو اور اپنا سب کچھ وہیں ختم نہیں کرتے، بلکہ بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ گھر جا کر ہی استعمال کریں گے۔ اپنے کپڑے، اپنے برتن، اپنی بہت ساری چیزیں خرید خرید کے جمع کرتے رہتے ہیں کہ گھر جائیں گے، اپنا گھر بنائیں گے اور پھر اس میں سب کچھ سجائیں گے۔ وہاں ایک مسافری کی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ایک بندہ مومن اس دنیا کو ایک سفر کی جگہ سمجھتا ہے اور سب کچھ یہیں کے لیے جمع کرنے کی بجائے آگے کے لیے جمع کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے وہاں جا کر آرام کے ساتھ رہنا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کے پاس، اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ انسان کے دو بینک ہیں، ایک اس دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ جب یہاں جمع کراتا ہے تو وہاں بھی جمع کرانے کی سوچتا ہے، جب یہاں لگاتا ہے تو وہاں کا بھی کرتا ہے کہ وہاں میں کتنے بھیج چکا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے کسی بھی دوسرے ملک میں رہتے ہوئے انسان یہ نہیں کرتا کہ وہیں اپنے پاس ہی سرمایہ رکھے لے، بلکہ یہ کرتا ہے کہ اپنے گھر بھجواتا رہتا ہے یا اپنے علاقے میں یا اپنی جو چیز اسے اپنی محسوس ہوتی۔ تو بالکل ایک بندہ مومن جسے آخرت کا گھر اجنبی نہیں لگتا بلکہ وہ اپنا لگتا ہے اور جس میں وہ اس وقت ہے، ایک مسافر کی طرح اسے یہ اجنبی لگتا ہے، جو شخص اس سوچ اور اس تصور اور اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہو، دراصل وہ کامیاب انسان ہے اور دراصل وہی اپنے لیے بھلائی اور خیر سمیٹ رہا ہے۔ اس میں آپ پھر یہ دیکھیں کہ ہم سب اپنے اپنے دل کی حالت دیکھیں، مطلب دوسروں کی طرف نظر ڈالنے کی بجائے اور دوسروں کا فکر کرنے یا سوچنے کی بجائے، ہمیں ہر شخص اپنے ساتھ سنسیئرلی اور خلوص اور اطمینان کے ساتھ غور و فکر کرے کہ ہم کتنے مانوس ہیں اس گھر سے اور کتنے مانوس ہیں اس گھر سے، کتنا سوچتے ہیں اس کے بارے میں اور کتنا سوچتے ہیں اس کے بارے میں جسے ہمیشہ کے لیے اپنانا ہے۔ اور وہاں پر بھی آپ دیکھیں، سورت واقعہ آپ نے پڑھی ہوگی، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو شخص ہر روز شام کی نماز کے بعد اسے پڑھے اس پہ کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، اس کی ایک فضیلت بتائی جاتی۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ تین گروہوں کا ذکر کیا گیا انسانوں کے، ایک سابقین ہیں آگے بڑھ جانے والے، ایک اصحاب الیمین ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، اور ایک اصحاب الشمال ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں۔ تو سابقین کی نعمتیں جب گنوائی گئیں تو اعلیٰ ترین نعمتیں گنوائی گئیں، اور جب اصحاب الیمین کی گنوائی گئی تو اگرچہ وہ جنت کی تھی لیکن درجے میں کم، اور اصحاب الشمال کے لیے تو سزائیں اور عذاب ہی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بھی درجات ہیں، اور جتنا کوئی اللہ کی طرف زیادہ بڑھے گا اتنا ہی اپنے لیے بہترین مقام تیار کر سکے گا، اور جتنا کوئی پیچھے رہے گا تو وہ پیچھے ہی رہ جائے گا۔ لہذا اگر انسان اعلیٰ مقام پہ پہنچنا چاہے تو اسے اعلیٰ کی نیت کرنی پڑتی ہے اور اعلیٰ کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور اگر وہ اعلیٰ تک نہ پہنچ جائے تو کم از کم ادنا تک تو رہے گا، لیکن اگر ایک شخص ادنا کی طرف دیکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ادنا سے اور نیچے لڑھک آئے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آخرت کے لیے بہترین سے بہترین سرمایہ فراہم کر سکیں. اور اس میں عمل کے ساتھ ساتھ نیت کو بہت بڑا دخل ہے. ایک انسان ایک ہی وقت میں, چونکہ رہتے تو ہم دنیا میں اور دنیا کو مزرعۃ الآخرہ کہا, آخرت کی کھیتی کہا, رہنا تو ہم کو یہی ہے, سب کام ہمیں یہی پر کرنے ہیں, لیکن اگر ہماری نیت درست ہو جائے, ہمارے قدم صحیح سمت اٹھنے لگے, ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور ہر کام ہم اس کی خوشی کے لیے انجام دینے لگے, خواہ والدین کی اطاعت ہی کیوں نہ ہو. ایک یہ ہے کہ مجبوری کے مارے دنیا کی خاطر, اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی خاطر کہ میرے رب نے مجھ پر یہ کام فرض کیا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کروں. اسی طرح اولاد کی تربیت ہے تو اسے کرنا تو ہے, دل میں یہ نہ کہ ہے لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے بچے ایسے ہیں, نہیں بلکہ اس لیے کہ اللہ تیرے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں اور تیرے کہے ہوئے کے مطابق اور تیری اطاعت میں میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. پھر اسی طرح باقی حقوق بھی جو ہیں, خواہ شوہر کے ہوں, غریبوں کے ہوں, یتیموں مسکینوں کسی کے بھی ہوں, ان سب میں انسان اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کا حسن شامل رکھے, اور پھر اگر کوئی کمی بیشی اور کوتاہی انسان سے ہو بھی جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص جو کسی بھی کام میں مسلسل عمل کرتا ہے, اگر کسی وجہ سے اس کا وہ عمل چھٹ جاتا ہے ایک دن کے لیے یا کسی وجہ سے کسی وقت کے لیے, زندگی یہی ہوگی جو عام انسان گزار رہے ہیں, یعنی ذات بھی سب کی ہوگی, لیکن سوچ کے فرق سے ہر چیز میں فرق آ جائے گا. اور وہی چیزیں جن کا کچھ بھی رزلٹ اور کوئی بھی فائدہ نہیں, ایک اچھی نیت کے ساتھ ان سب چیزوں کا بہترین اجر اور ثواب انسان جمع کرتا چلا جائے گا. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ حکمت قرار دیتے ہیں کہ یہ وہ بصیرت ہے جو ایک مومن کو نصیب ہوتی ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اور جسے یہ حکمت مل جائے اسے تو خیر کثیر مل گیا, اسے تو بہترین نعمت مل گئی, سب سے بڑی بھلائی نصیب ہو گئی. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک گریڈ ایک تنخواہ اور ایک جیسے مالی اعتبار سے, لیکن ان کے رہن سہن ان کے ہر چیز میں واضح فرق ہوتا ہے. کیا چیز فرق پیدا کرتی ہے؟ دولت فرق نہیں پیدا کرتی, وہ سلیقہ اور وہ سمجھ بوجھ اور وہ رکھ رکھاؤ اور وہ زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہوتا ہے وہ فرق پیدا کرتا ہے. اور وہی چیز, اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک عورت کے اچھے کردار اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے, اور ایک گھر جو ہے اگر ایک پہوڑ بیوی ہو, ایک بدسلیقہ عورت ہو, تو وہی گھر جو ہے اور وہی بچے جو ہیں وہ ان کی وہ اٹھان یا وہ تعلیم و تربیت اور وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کے شکوے شکایات میں نہ پڑے رہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا, ہمیں یہ نہیں ملا, اور ہماری یہ مجبوریاں اور ہمیں یہ اس چیز کی کمی ہے. نہیں, زندگی نام ہی اس چیز کا ہے, کہیں پر ہے تو ایک چیز ہے تو دوسری نہیں ہے. آپ اپنے کچن میں ہی جائیں, چاہے آپ ایک مہینے کا سب کچھ خرید کے لے آئیں, لیکن آپ جب کھولیں گے تو کچھ نہ کچھ اس میں سے کم ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت ہر چیز مکمل حالت میں انسان کو ملے. یہ دنیا کا ایک اصول ہے, ایک طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ یہاں کچھ نہ کچھ نقص ہر چیز میں باقی رہ جاتا ہے, کمال صرف اللہ ہی کی ذات کو ہے. ہمیں سیکھنا یہ چاہیے کہ اسی نقص کے ساتھ ہم نے زندگی بسر کرنی ہے, اور ان کم ہونے والی چیزوں یا ان کمزوریوں سے ہم زندگی بسر ان کے ساتھ کرنا سیکھ لیں, ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں, اور تھوڑے سے تھوڑے میں ہوتے ہوئے بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر گزاری اور قدردانی کے جذبات کے ساتھ زندگی بسر کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے, وہ اپنے بیٹے کے گھر میں گئے جبکہ وہ بیٹا گھر میں موجود نہیں تھا, صرف بہو تھی. تو بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے, کیسے زندگی بسر ہو رہی ہے؟ تو اس نے بہت شکوے شکایات اپنے شوہر کی اور کہا کہ کچھ نہیں ملتا اور اس قسم کی بہت. تو انہوں نے کہا اچھا, جب تمہارا شوہر آئے تو اسے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لو, اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے. اور جب ان کو پتا چلا, یعنی بیٹے کو پتا چلا کہ میرے باپ نے مجھے یہ حکم دیا ہے, تو اس سے انہوں نے جو مانا لیا وہ یہ کہ یہ بیوی تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. اور پھر یعنی چوکھٹ بدل لو سے مراد یہ کہ تمہارے گھر کا دروازہ مضبوط نہیں ہے, کہ یہ ہر آنے جانے والے کو تمہارے بارے میں, یعنی تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت یا اس کی حفاظت نہیں کرتی. اور اس کے بعد پھر شاید انہوں نے دوسری شادی کی, یہ کچھ اس طرح کی روایت ہی ہے, اب مجھے اس کی اتھینٹیسٹی کا بھی حال معلوم نہیں, لیکن ایک اچھی سبق آموز روایت ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اور شادی کی, یہ دوسری بیوی تھی, اور پھر وہ کہیں گیا اور پھر انہوں نے اس سے بات کی, اور وہ انہوں نے جب اس کے ہار قرار رکھنا اور بہت اچھی ہے. تو یہ انسانوں کے رویے جو ہوتے ہیں, اور ہمیں دوسرے انسانوں کو چھوڑ کے ہر ایک ہم میں سے اپنی ذات پر سوچے کہ اللہ نے مجھے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں, مجھے جو صحت اور زندگی اور سوچ سمجھ اور عقل جو کچھ بھی عطا کر رکھی ہے, یہ اس کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ سوچنے کی بجائے کہ میرے پاس یہ لمبی لسٹ ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے اور یہ حاصل کرنا ہے اور اپنی ساری زندگی صرف ان چند حقیر ٹکوں کی خاطر اٹکے, اس لیے کہ سب کھوٹے سکے ہیں دنیا میں جو کچھ بھی ہے, اس کی خاطر انسان اپنی زندگی گنوا بیٹھے, اپنی عقل دماغ اپنی صلاحیتیں ہر چیز کو ضائع کر دے صرف اس غم میں اور روتے دھوتے ہوئے کہ یہ میری زندگی میں کم کیوں ہے. نہیں, جو کچھ ہے اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے اور بہترین تجارت کرے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو بلکہ آج کا کام آج ہی کر لو, اور یہ دیکھو کہ یہ کام یہ مجھے آج مکمل کرنا ہے, کل کا کچھ بھروسہ نہیں. اور اپنی تندرستی کے زمانے میں بیماری کے زمانے کے لیے تیاری کرو, کیونکہ اب دیکھیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نہ اس کی نمازوں کا مزہ رہتا ہے, قرآن کا پڑھنا پڑھانا چھٹ جاتا ہے, ذکر اذکار جو ہے وہ منہ سے نہیں نکلتے, تو کیا ہوتا ہے ساری نیکیاں ایک دم جو ہیں وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں. لہذا جس زمانے میں انسان کی صحت ہو, چلتا پھرتا ہو, ہمت ہو, طاقت ہو, عقل کام کرتی ہو, تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ اپنے لیے آخرت کا سرمایہ جمع کر لے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان بیمار پڑ جائے, جیسے روز کی مزدوری کرنے والے ہیں, تو اگر ایک مزدور بیمار پڑ جاتا ہے تو اس بیچارے کا کیا ہوگا, وہ نہیں نکلے گا, نہ کمائی کر سکے گا, نہ اپنے بچوں کو کھلا سکے گا. بالکل اسی طرح فرمایا کہ پھر بیماری کے زمانے کی تیاری پہلے کر کے رکھو, اور اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر کے رکھو, کیونکہ مرنے کے بعد پھر وقت تو بہت فارغ ہوگا لیکن کچھ کرنے کا حاصل نہیں. اور پھر علماء کی تشریح جو بتائی ہوئی ہے اس میں جو آخری بات ہے بہت اچھی ہے کہ اور دنیا میں ان چیزوں کے ساتھ مشغولیت اختیار کرو جن کے ساتھ وہ مسافر آدمی مشغول نہیں ہوا کرتا جو اپنے اہل و عیال کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے. یہاں ہونا چاہیے مشغولیت اختیار نہ کرو, یعنی ایسے کام نہ کرو جس طرح ایک مسافر ایسے کام نہیں کرتا کہ جو اس کو اس کے اصل مقصد سے غافل ہونے والے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص کہیں سفر کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے اور وہ سیکھنے سکھانے کی بجائے کھیل کود میں لگ جائے تو نتیجہ کیا ہوگا, واپس ناکام و نامراد پلٹے گا. اسی طرح اگر کوئی کسی بزنس کے کام سے گیا ہے کسی دوسرے ملک, تو وہاں جا کر اگر وہ نہیں کر رہا کچھ اور کر رہا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جب واپس آنے کا وقت ہو جائے گا, کیونکہ دوسری ملک ایسی جگہ کہ جہاں انسان ہمیشہ نہیں رہ سکتا, اسے آنا ہی ہے, تو اس صورت میں کیا ہوگا, وہ نقصان اٹھا جائے گا. تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے آخرت کے مقابلے میں دوسرا ملک ہے جس میں ہم چند دن کے لیے ایک خاص مشن پر بھیجے گئے ہیں, کچھ چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا دیا ہے, اور پھر ہم سے کہا کہ انفقوا مما جعل مستخلفین علیہ, کہ جس پر اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا اور جو چیزیں تمہارے اختیار میں دے دیں. اگلی حدیث ہے, وعن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیہا عند الناس یحبک الناس. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ وغیرہ باسانید حسنہ. حضرت ابو العباس سہل بن سعد ساعدی بیان کرتے ہیں, ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اس پر کاربند رہوں تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندے تمام لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے. آپ نے فرمایا, دنیا کی طرف رغبت نہ کرو, اللہ پاک تم سے محبت کرے گا. یعنی تم جب تم دنیا کے مقابلے میں اللہ کو چاہو گے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. یعنی اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر اللہ سے محبت بھی کرو, اور ان چیزوں سے اعراض کرو جو لوگوں کے پاس ہیں. ان چیزوں سے اعراض کرو یعنی ان پہ نظر نہ رکھو, ان کی تمنا نہ رکھو, ان کی لالچ نہ رکھو جو دوسروں کے پاس ہیں, لوگ تم سے محبت کریں گے. یعنی ظاہر ہے کہ ایسا دوست یا ایسا انسان جو انسان سے محبت نہ کرے, انسان کی چیزوں سے محبت کرے اور جو چیز دیکھے اس سے مانگ بیٹھے, تو ایسے انسان تو دوسروں کے لیے ایک بیزار کن چیز ہو جائے گا. فرمایا کہ لوگوں کی چیزوں سے دلچسپی نہ رکھو, لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرا اس کی ذات کو اہمیت دے, اس کے مال کو نہیں، کیونکہ اگر کوئی دوستی مال کی وجہ سے ہے تو وہ خالص نہیں ہو سکتی. کوئی تعلق مال کی وجہ سے ہے یا کسی جاہ و جلال کی وجہ سے ہے یا دنیا کی کسی غرض کی وجہ سے ہے تو ایسی دوستی پائیدار بھی نہیں ہو سکتی اور وہ پرخلوص بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پھر وہ تو اس چیز کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. لیکن سچی محبت اور سچا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کا مرہون منت نہیں ہوتا. لہذا فرمایا کہ اگر لوگوں سے تم محبت چاہتے ہو تو پھر ان کی چیزوں سے محبت نہ کرو، ان کی چیزوں پہ نظر نہ رکھو. اور آپ دیکھیں کہ کسی کے بارے میں بھی اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مجھ سے اس لیے مل رہا ہے کہ مجھ سے فلاں فائدہ اٹھا لے، تو کیا آپ کے دل میں اس کی قدر ہوگی؟ یعنی یہ تو انسانیت کے درجے سے گری ہوئی بات ہے. لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ کتنے حکیم تھے، کتنے عقل مند تھے، کیسی کام کی باتیں بتائیں اور کتنا انسانوں کو وہ رستہ دکھایا کہ جس سے ان کی دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی. لیکن افسوس کہ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ کیا فرمایا. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال ذکر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ما اصاب الناس من الدنیا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه رواه مسلم. حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ذکر کیا کہ لوگوں کے پاس زیادہ مال و دولت آ گیا ہے، یعنی لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے. پر آپ نے فرمایا، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ذکر کیا کہ لوگوں کے پاس بہت مال آ گیا. اس پر عمر بن خطاب نے کہا رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دن بھر پیچ و تاب کھاتے رہتے تھے اور آپ کو ردی کھجور بھی دستیاب نہ ہوتی جس سے آپ اپنے پیٹ کو بھر سکتے. یعنی ایسے حالات بھی آپ پر گزرے کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں بل پڑتے رہتے، لیکن اعلیٰ کھجور تو دور کی بات، حقیر سی کھجور بھی نہ ہوتی تھی کہ جس سے آپ اپنا پیٹ بھر سکتے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو میرے گھر میں ایسی کوئی چیز موجود نہ تھی جسے کوئی زی روح چیز کھا سکے، البتہ تھوڑے سے جو الماری میں موجود تھے جن کو عرصہ دراز تک میں کھاتی رہی، بالآخر میں نے ان کو ناپا تو وہ ختم ہو گئے. یعنی انسان جیسے کسی پیکٹ میں، کسی تھیلی گتلی میں کوئی چیز ہوتی ہے اور اس میں سے نکال نکال کے کھاتا رہے اور آخر میں دیکھے کہ کیا بچا تو دیکھے کہ وہ سارا کیس جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں اس میں. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو میرے گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جسے کوئی زی روح کھا سکے، یعنی کوئی بھی جاندار کھا سکے، یعنی کوئی کھانے کی چیز نہ تھی، مراد یہ ہے. البتہ تھوڑے سے جو الماری میں موجود تھے جن کو میں عرصے دراز میں کھاتی رہی، بالآخر میں نے ان کو ناپا تو وہ ختم ہو گئے، نہیں دیکھا تو ختم ہو گئے. پھر اسی طرح اگلی حدیث حضرت عمر بن الحارث ہے جو جواریہ بنت الحارث کے بھائی ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت جواریہ جو تھیں وہ قبیلہ بن المستلق سے تھیں. یہ غلام ہو کر آئی تھیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا. اور جب ان سے نکاح ہو گیا تو جو صحابہ کرام کے پاس ان کے قبیلے کے 100 لوگ جو تھے وہ غلام تھے، انہوں نے ان سب کو یہ کہہ کے آزاد کر دیا کہ اب ان لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہو گئی ہے اور ہم حضور کے رشتہ داروں کو غلام بنا کے نہیں رکھیں گے. تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک آپ کی شادی کے پیچھے لوگوں کی کتنی بھلائی تھی. یعنی ظاہر اگر آپ شادی نہیں کرتے تو ان کے وہ 100 لوگ آزاد نہ ہوتے، اور اسلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں کہاں محبت پیدا ہوتی. وہ 100 آزاد ہوئے تو ان کے دلوں میں اسلام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوئی، وہ لوگ قریب آئے اور اس طرح اسلام کو تقویت حاصل ہوئی. تو یہاں پر ان کے بھائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت دینار و درہم، غلام، لونڈی، غرض کوئی چیز چھوڑ کر نہیں گئے. ہاں آپ کی سفید خچر جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے وہ پیچھے تھی.